رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. حضرات، میری گفتگو ایک ہی موضوع پر چل رہی ہے جس کا ایک جامع عنوان ہے جہاد بالقرآن. اس کے ضمن میں میں نے تمہیدی طور پر اپنی ان باتوں کو ایک نئی ترتیب سے پیش کیا تھا کہ جو میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن حکیم. آپ کی جد و جہد کو اگر دو مرحلوں میں ہم تقسیم کریں تو ایک مرحلہ مکی دور ہے، دوسرا مرحلہ مدنی دور ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی دور میں نمایاں ترین چیز تلوار ہے، اور مکی دور کی نمایاں ترین چیز قرآن. یہ تلوار ہے کہ جس نے کفر اور شرک اور الحاد کا قلعہ کما کیا، اور وہ تلوار وہ ہے کہ جس نے کفار اور ملحدین اور مشرکین کے ساتھ نبردات مائی تھی. یہ دو تلواریں ہیں اصل میں، اور واقعتاً ہمارے ہاں ہمارے تحت شعور میں بھی بندہ مومن کی جو شخصیت کا ایک حیولہ ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن، یہ ہمیشہ سے ایک تصور ہے کہ جو ہمارے اجتماعی تحت شعور میں موجود ہے. اسی طرح میں نے ایک اور انداز میں بھی حضور کی جو 22 سالہ 23 سالہ جد و جہد ہے،
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے پہلے ایک جماعت تیار کی، آغاز کیا ایک فرد کی حیثیت سے.
سارے تنہا تھے آپ،
پہلے وہ 4 افراد ایمان لائے تھے، 1 سے 5 تھے. اس طریقے سے وہ بات پھنسی ہوئی تھی ایک جماعت ایک جمعیت ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں ایمان اور یقین، جن کے اندر دین کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ، جن کے ذوق شہادت، جن کے دلوں میں بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جانے کے لیے آمادگی، یہاں تک کہ اپنا گھر وطن چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تن آمادگی، پھر یہ کہ جن کے لیے اپنے ہادی اور رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے وہ بھی حکم کے درجے میں تھا کہ جو بات آپ نے فرما دی سرے تسلیم خم، یعنی جسے ہم جدید اصطلاحات میں کہہ سکتے ہیں ایک ایسے لوگوں کی جماعت کے جو کمیٹڈ بھی تھی، پوری طرح کمیٹڈ. پھر یہ کہ ڈسپلن تھی، کہ سمع و طاعت کا ایک نظام اس میں بتمام و کمال موجود تھا. پھر یہ کہ اس کا اپنا تزکیہ نفس ہو گیا تھا، پیوریفائیڈ سول، کہ جتنے بھی نفس انسانی کے جو رذیل تقاضے ہیں، نچلے درجے کی خواہشات، ان سب سے انہوں نے اپنے قلوب کو اپنے نفوس کو پاک کر دیا. یہ 3 الفاظ جو ہے کافی ہیں اس جماعت کی نوعیت کو واضح کرنے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ اس جماعت نے پھر جد و جہد کی، قربانیاں دیں، کفر کی طاقت سے پنجہ آزمائی کی، اپنی جانیں دیں. یقتلون و یقتلون، انہوں نے کفار کو تہ تیغ بھی کیا اور خود اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. تو اس جماعت نے پھر اجتماعی جد و جہد کے ذریعے انقلاب برپا کیا. لیکن یہ کہ وہ جماعت جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی، وہ در حقیقت جہاد بالقرآن کے ذریعے وجود میں آئی. قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے تبشیر اور انذار، قرآن کے ذریعے تذکیہ نفس. راتوں کو کھڑے رہو قرآن کے ساتھ، پوری پوری رات کھڑے رہو، یا آدھی یا تہائی یا دو تہائی، قرآن کے ساتھ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کا ایک حصہ جاگ کر گزارو اس قرآن کے ساتھ. شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، باس بھی یہ ہے و شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم جو یہ نازل کر رہے ہیں تو یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت. تو معلوم ہوا کہ اس جماعت کی تیاری میں مرکز و محور، اس کا ذریعہ کہہ لیں، اس کا ہتھیار کہہ لیں، اس کا آلہ کہہ لیں، وہ ہے قرآن. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. دوسرے جمعے میں پھر میں نے اپنے جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں, جیسا کہ یہ سوال بھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس میں بھی ان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ پانچ محاذ میں نے گنوائے کہ اس وقت دینی اعتبار سے ہمارے لیے کن کن محاذوں پر جد و جہد اور کشمکش کی ضرورت ہے. اور پانچوں محاذوں پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل ہتھیار, اصل تلوار قرآن, جہاد بالقرآن, چاہے وہ جاہلیت قدیمہ کا محاذ ہے جس میں مشرکانہ اوہام ہیں, بدعات ہیں, شفاعت باطلہ کا تصور ہے, اس کا توڑ ہوگا تو قرآن. اور محض ترجمہ قرآن میں نے عرض کیا تھا بہت کافی. جاہلیت قدیمہ, الحاد, مادہ پرستی, ہر اس چیز کا انکار کہ جو انسان کے حواس کی گرفت میں نہ آ سکے, جو ویریفائبل نہ ہو, یہ جاہلیت جدیدہ ہے. اس کے لیے بھی تلوار قرآن ہے, لیکن یہاں ذرا محنت طلب معاملہ ہے کہ قرآن کے فلسفہ اور حکمت کی گہرائیوں میں ڈوب کر غوطہ زنی کر کے علم و حکمت کے موتی نکالنے ہوں گے, اور انہیں اس جدید دور کی اصطلاحات میں, جدید جو بھی لوگوں کو جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان پر ان کا ابلاغ کرنا ہوگا. یہ اگر نہیں کریں گے تو جاہلیت جدیدہ کا حل نہیں. تیسرا میں نے عرض کیا تھا بے یقینی کی کیفیت, جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ عوام کے لیے تو صحبت صاحب یقین یہ ہے اصل میں سب سے زیادہ آسان اور سہل ذریعہ, لیکن وہ صاحب یقین کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اسی قرآن مجید کی غوطہ زنی میں جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں, جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ آپ نے چینی کو چکھا اور معلوم ہوا میٹھی ہے, یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ یہ میٹھی, اپنے تجربے پر جو یقین ہوتا ہے اس کا نام ہے حق الیقین. چنانچہ قرآن مجید پر حق الیقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان جب اس کے غور و فکر میں جب وہ منہمک ہوتا ہے, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرتا ہے, اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہی میرے دل کی آواز, میری فطرت جو ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے, میرا دل اسے مان رہا ہے, میری فطرت اسے قبول کر رہی ہے. یہ احساس جو ہے در حقیقت اس سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں, اسے انہوں نے انٹرنل ایکسپیرینس کہا ہے, کہ جیسے ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہمارا ہے کہ ہم نے کسی توے کو چھوا اور گرم ہے, شدید گرم ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی, یہ ہمارا تجربہ ہے, یہ ایکسپیرینس ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے والا شخص جب یہ محسوس کرتا ہے یہ تو میری اپنی فطرت کی ترجمانی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, تو اس سے وہ یقین جو ہے حق الیقین قرآن مجید پر پیدا ہوتا ہے. پھر تیسری بات, چوتھا محاذ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ فرقے واریت کا ہے, کہ فرقے واریت کے لیے ہمیں چاہیے کوئی مرکز, کوئی بنیاد, کوئی جڑ کہ جو ذہنی ہم آہنگی پیدا کرے, اس کے اندر لوگوں کے اندر اس سے وابستگی جو ہے وہ آپس میں بھی ان کے قرب کا ذریعہ بنے. یہی تب مفہوم حبل اللہ کا ہے, اور حبل اللہ میں نے کئی مرتبہ کیا, اس وقت میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا اگر تفصیل میں گیا, کہ وہ حبل اللہ قرآن مجید. ایک وہ جو ہماری نفس پرستیاں ہیں, شیطان کی وسوسہ اندازیاں ہیں, ہمارا نفس جو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, عادی ہو گیا ہوتا ہے حرام خوریوں کا, لذت کوشیوں کا, غلط چیزوں کی جو عادتیں ہمیں پڑ گئی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے بھی تلوار جو ہے وہ اقبال کے وہ دو اشعار مجھے بہت ہی پسند ہیں, بارہا میں نے آپ کو سنائے کہ کشتن ابلیس کارے مشکلس, ذاں کے اوگم اندر آبا کے دلس, خوشتر آباشت مسلمانش کنی, اور کشتہ شمشیر قرآن. معلوم یہ ہوا کہ اس محاذ پر بھی ہمارے پاس تلوار جو ہے قرآن. تو ان پانچ محاذوں پر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جہاد کرنا. اب آج میں ایک بہت ہی اہم لیکن بڑے پیچیدہ مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں. میرا اصل میں ایک بڑا یہ ذہن میں ایک سوال رہا ہے, اور بلکہ اشکال رہا ہے. میں نے جتنا قرآن کو پڑھا, جتنا سیرت کو پڑھا, سمجھ میں یہ آیا کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو مرکز و محور بنا کر ایک دعوت جو ہے اس کا آغاز کیا جائے, جس کے لیے میں نے اب بھی دلائل آپ کو دیے. دوسری طرف مجھے کچھ بزرگ ہستیوں کی طرف سے اس کی پوری بھرپور تائید بھی ملی. میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, مجھے اس کے بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے, میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے دو عظیم ترین انسان، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کی حد تک بلکہ میرے اندازے میں پورے عالم اسلامی کی حد تک، ان میں سے ایک علامہ اقبال کہ جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی تعلیم سے نکل کر آئے تھے، اور دوسرے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن دیوبندی کہ جو دار العلوموں کی فضا سے نکلے تھے، علماء کے فیض یافتہ اور صحبت یافتہ، یہ دو عظیم ترین شخصیت ہیں. اور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کو 14ویں صدی کا مجدد مانتا ہوں. ان دونوں کی طرف سے مجھے تائید ملی. علامہ اقبال کے اشعار بارہا آپ کے سامنے آئے ہیں، گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. معلوم ہوا کہ ہمارے لیے راستہ ایک ہی ہے اور کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردی سے دوران شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب بھی قرآن سے دوری ہے اور اس کا علاج بھی وہی ہے، وہ کتاب زندہ جو اس کی بغل میں ہے، بغل میں دبائے بیٹھا ہے یا پیٹھ کے پیچھے اس کو پھینک دیا ہے، دوبارہ اس کی طرف رجوع کرے. یہی عصائے موسیٰ ہے جو ہمارے پاس ہے، بلکہ عصائے موسیٰ کی کوئی حیثیت نہیں اس قرآن کے مقابلے. تو جو سارے مشکلات کا حل. علامہ اقبال کے خیر اشعار، وہ تو میرا کتاب کا علامہ اقبال اور ہم اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ اسی پر ہے، قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق، کس کس پہلو سے انہوں نے امت مسلمہ کو دعوت دی ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کر دیں. دوسری طرف یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند نے ایک اتنی عظیم بات فرمائی 1920 میں، جبکہ وہ مالٹا کی اسیری سے واپس آئے تھے، انگریز نے انہیں چھوڑا تھا اس لیے کہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی، اس لیے چھوڑا تھا. تو انہوں نے ایک دن، یہ کتاب کا ہے وحدت امت، اس میں وہ پورا واقعہ درج کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے، لیکن حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ میں نے تو جتنا غور کیا ہے اپنی اسیری کے دوران، فارغ ہوتا ہے آدمی، کوئی اور کام تو ہے نہیں، اب غور و فکری ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے زوال اور سارے جو خرابیاں ہماری امت سے پیدا ہوئی ہیں اس کے دو سبب ہیں، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. تو میں تو یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اب جو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجھے مہلت دے میں دو کاموں میں صرف کروں گا. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے مکتب جو ہے وہ تو گلی گلی کھول دیے گا کہ بچے قرآن پڑھیں، دوسرے عوامی درس قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کو عوامی سطح پر قرآن مجید کے علوم اور حکمتوں اور معرفتوں سے روشناس کیا جائے. یہ عوامی درس قرآن کا لفظ، اگر یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا حافظہ بھی بہت قوی تھا، اگر یہ الفاظ انہوں نے صحیح کوٹ کیے ہیں 1920 کے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لفظ عوامی اس وقت ابھی عوامی زبان پر آیا نہیں تھا، جیسا کہ آج عوامی کا لفظ جو ہے وہ عام ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا حضرت شیخ الہند نے، تو یہ بھی ان کی دور اندیشی اور دور بینی، جینیس اسی کو کہتے ہیں کہ جو بہت بعد کے حالات کو دیکھا. اور یہ دونوں کام تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کروں گا قرآن کے بارے میں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپس کے اختلافات کو ہوا دینے کے معاملے کو جس حد تک ممکن ہو روکوں. یہ پورا واقعہ تو آپ اس کتاب میں پڑھیے گا کس طریقے سے انہوں نے درج کیا ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس پر ایک گرہ لگائی ہے بڑی خوبصورت، کہ حضرت نے یہ جو دو باتیں فرمائیں، یہ بھی دو نہیں ہے ایک ہی، اس لیے کہ ہمارے اختلافات کا سبب بھی قرآن کو ترک کر دینا، تو بڑی پیاری بات ہے. واقعہ اس سے بھی مجھے تائید حاصل ہوئی. اب ایک طرف تو صورت یہ تھی، دوسری طرح مجھے مسلسل، چونکہ اب مجھے 20واں سال ہے آپ کے شہر لاہور میں اور میں لگا ہوا ہوں اس کام میں، میں نے تو بہرحال اپنی زندگی اس کے اندر لگا دی ہے، تو مجھے شروع سے تجربہ ہونا شروع ہوا کہ جیسے جیسے ہم نے یہ کام شروع کیا تو علماء کی طرف سے کچھ مخالفت، کچھ جیسے اندیشے، کچھ خطرے، یہ کیا ہے، یہ قرآن کا نام لے کر پھر دعوت اٹھی ہے، یہ کوئی فتنہ تو نہیں ہے. اب میں حیران ہوتا تھا کہ سبب کیا ہے، اور صرف ایسے علماء کی طرف سے نہیں کہ جن کے بارے میں کوئی رائے لوگوں کی اچھی نہ ہو، بلکہ ثقہ علماء، وہ کہ جن کا میرے اپنے دل میں بھی بڑا احترام ہے، جن سے کہ مجھے ایک حسن عقیدت کا معاملہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ سب سے سب کچھ الرجک تھے، قرآن کے نام سے بہت گھبراتے ہیں، بلکہ انہیں کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ قرآن کا لفظ جو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کہیں انکار سنت والی بات نہ ہو جائے، کہیں حدیث کا انکار تو نہیں کرنے چلے. تو اس طرح کا مجھے تجربہ مسلسل ہوا، اور یہ میرے لیے ایک پریشانی کا موجب تو رہا، لیکن بحمد اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج ایسا دیا ہے اور آج سے نہیں بچپن سے دیا ہے. میں 24 برس کا تھا جبکہ مولانا مودودی سے اختلاف کیا تھا. میں نے ڈٹ کر ماچی گوٹ کی سٹیج پر کھڑے ہو کر, وہ میرے والد کی عمر کے تھے, لیکن یہ کہ اللہ نے ایک مزاج دیا ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے یا تو دلیل سے اس کو کوئی غلط ثابت کر دے تب تو میں فوراً ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں, لیکن یہ کہ اگر اس کو دلیل سے کوئی غلط ثابت نہ کرے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مخالفت کر رہا ہے. کسے باشد, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ مزاج دیا ہے. یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ دلیل بھی آ رہی ہو اور میں پھر بھی اس کو نہ تسلیم کروں. دلیل سے کوئی بات سامنے لائے تو میں فوراً, میں نے پچھلے ہی جمعے اپنی اس رائے سے رجوع کیا ہے, اور میں نے اگرچہ مجھے یقین ہے کہ میں نے وہ کہیں پڑھا ہے لیکن مجھے وقت نہیں ملا اس دوران میں کہ میں اس کی پوری چھان بین کر سکوں. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے جو ذکر کیا یہاں پہ فقہ حنفی کا, وہ اس اعتبار سے کہ یہاں اکثریت جو ہے غالب وہ وہی ہے کہ جو فقہ حنفی کے ماننے والے, لہذا اس کا موقف میں نے بیان کر دیا. اس اعتبار سے میرا یہ جو مزاج ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں سوچتا تو ضرور رہا کہ یہ آخر کیوں علماء کو الرجی ہے, یہ کیوں اس طرح بدزن ہے, کیوں اس طریقے سے ان کے کان کھڑے سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی اندیشے محسوس کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی تو میں اپنے دھن میں اپنے کام میں لگا رہا, کام میں میں نے قطعاً کوئی ڈھیل نہیں آنے. لیکن ادھر یہ پچھلے چند سالوں کے دوران مجھے اپنے اس معمے کا حل مل گیا, مجھے معلوم ہوا ہے کہ اصل سبب کیا. سبب اصل میں یہ ہے علماء کے اس اندیشے کا اور ہمارے جو قدیم دینی حلقے ہیں ان کی طرف سے جو خدشات کا اظہار ہوتا ہے, اس کا سبب بھی ان کا ایک طویل تجربہ ہے. ان کا تجربہ یہ ہے کہ جتنی گمراہ تحریکیں اٹھی مسلمانوں میں وہ سب قرآن کا نام لے کر اٹھی. چکرالویت اٹھی قرآن کے نام پر, اسی طریقے سے پرویزیت اٹھی قرآن کے نام پر, اور تو اور قادیانیت اٹھی قرآن کے نام پر. سب سے پہلے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا سر سید احمد خان نے قرآن کے نام پر. تو معلوم یہ ہوا کہ پے بہ پے اتنے چرکے لگے ہیں, علماء کو اس سے ایسے غلط تجربات ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں کہ دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے, یا جو سانپ کا ڈسا ہو وہ رسی سے ڈرتا ہے. یہی انداز اب ہو گیا ہے کہ یہ اب ایک عقدہ ہے لا ینحل, کہ ایک طرف ہمارے دینی حلقوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی کسی بھی دعوت اور تحریک کے بارے میں فوراً جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ اور ایک سوئے زن اور ان کے بارے میں کچھ اندیشوں کا خطرات کا احساس جو ہے اور ایک الرجی سی ان کو ہوتی ہے. دوسری طرف جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے دینی حلقوں کو علماء کرام کو یہ جو انہیں پے بہ پے چرکے لگے اور جو ان کا تجربہ ہے اس کی وجہ سے اندیشہ ہے, میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے علماء کے بارے میں میں کسی غلو کے اندر اور کسی افراط و تفریط کے بارے میں نہ خود مبتلا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ مبتلا ہوں. علماء جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان میں علماء حق بھی ہیں, علماء سو بھی. علماء سو سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا, جبکہ وہ زمانے کے جو ہمارے سے بہت بہتر زمانے تھے اس دور میں رہے علماء سو درباروں میں اور سرکاری معاملات کے اندر, اور یہ کہ بہرحال دنیا داری کا ایک معاملہ رہا ہے ہر دور میں رہا ہے. تو یہ زمانہ تو ظاہر بات ہے کہ فتنے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. حضور نے خبر بھی دی ہے کہ یوشک ویات الناس زمان, کہ اندیشہ ہے ایک زمانہ آئے گا کہ بدترین لوگ علماء ہوں گے, بدترین خلق, سارے فتنے انہی کے اندر سے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, انہی میں سے نکلے گا انہی میں گھس جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں وہ علماء بھی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا. اس کی بھی ضمانت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق, میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ جو ہے حق پر قائم رہے گا. ظاہر ہے کہ ان میں یقیناً علماء ہوں گے, اہل علم کے بغیر تو دین کا کوئی تصور نہیں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. جہاں تک علماء سو کا معاملہ ہے, فتویٰ فروش مولوی ہو یا اور اسی طرح کا جو بھی گھٹیا کردار ہمارے ہاں موجود ہے, ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن علماء حق کی طرف سے اگر تشویش کا اظہار, اگر انہیں بھی خطرے اور خدشے محسوس ہو تو یہ یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بھی خادم دین ہو، خادم ملت ہو، خادم قرآن ہو، وہ اگر اسے نظر انداز کر دے گا تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، کسی اور کا کچھ نقصان نہیں کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی دینی دعوت، ایک تو میں نے عرض کیا تھا، اگر تو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہم خیال 4, 10, 20, 50, 100 آدمی پیدا کر کے دنیا سے چلا جائے، تو یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، ذرا سی ذہانت ہو، ذرا سی صلاحیت ہو تو یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو لوگ اسے مل جائیں گے، اس کے عقیدت مند، اس کے جو بھی حواریین بن جائیں گے۔ لیکن اگر پیش نظر ہے دین کی کوئی ہماگیر دعوت اٹھا کر انقلاب کے لیے اور اقامت دین کے لیے جدوجہد، اگر اس کے لیے کوئی کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمق ہوگا، بالکل کودن ہوگا شخص، جو یہ توقع رکھتا ہو کہ علماء کی آشیرواد کے بغیر، علماء حقانی کے تعاون کے بغیر، علماء حق کے دعاؤں کے بغیر کوئی ایسی تحریک پروان چڑھ سکے، ان کے لیے یقیناً ان کا اعتماد حاصل کرنا لازم ہے۔ تو میں اس اعتبار سے اس مسئلے پر سوچتا رہا، اور میں اب آپ کو گنوا رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کے نام پر بر صغیر پاک و ہند میں، یہ جو ہمارا دور جس کا کہ آغاز ہوا ہے، جسے ہم غدر کے بعد کا ہندوستان کہتے ہیں، تحریک آزادی ہند جسے اب ہم کہتے ہیں، جہاد آزادی ہند، اس کے بعد ایک بالکل نیا دور تھا۔ 1947 تک یہ 90 برس جو ہے یہ ایک دور ہے۔ اس دور میں سب سے پہلی آواز قرآن کے حوالے سے جو اٹھی ہے زوردار، وہ سر سید احمد خان کی، 15 پاروں کی انہوں نے تفسیر بھی لکھی، لیکن انہوں نے ایسے فتنے اٹھا دیے، جنات کا انکار، فرشتوں کا انکار، وحی کا بھی تقریباً انکار، ایک ایسی توجہ، ظاہر بات ہے کہ انکار تو کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے جنات کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا اجڑ قسم کے لوگ جو ہیں وہی جن ہوتے ہیں، بس کوئی علیحدہ مخلوق نہیں۔ فرشتوں کا انکار نہیں کیا، ان کا کہ جو یہ فورسز آف دی نیچر ہیں، بس یہ فرشتے ہیں، کوئی علیحدہ ان کا وجود نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں۔ معجزات کا انکار، یہ بھی صرف فزیکل فینومینا تھے، خامخواہ ان کو معجزات سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا، سمندر مد پر آیا ہوا تھا، جبکہ وہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر گھسا اور جزر کی کیفیت میں تھا جب موسیٰ نکل گئے۔ یہ تعویلات ہیں، انکار کسی چیز کا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ یہ کہ وہ گمراہ کن تعویلات ہوتی، اور اس کی تو پھر اس بہت طویل ہو جائے گی۔ میں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا، میری ایک کتاب اسلام اور پاکستان، اس میں وہ مضمون شامل ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے جو کتاب لکھی تھی اسلام، اور اس میں وحی کے بارے میں جو گمراہی تھی، تو میں نے اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اس گمراہی کا آغاز کرنے والے تو سر سید احمد خان ہیں، یہ گمراہی تو ہمارے یہاں نہ معلوم کتنے جگہ پر انڈے بچے دے چکی، یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اگرچہ اپنی تفسیر میں ایسی باتیں کی، لیکن انہوں نے نہ کوئی دینی جماعت بنائی، نہ کوئی دینی فرقہ انہوں نے آغاز کیا، وہ اصل میں ایک سماجی مسلح تھے، سوشل ریفارمر، اور ایک نیشنل لیڈر، مسلمانوں کے قومی رہنما۔ کیونکہ دین کی طرف ان کا معاملہ بس ایک علمی نظریات کی حد تک رہا، اس سے آگے انہوں نے اس کی بنیاد پر کوئی تنظیم قائم نہیں کی، کوئی جماعت نہیں بنائی، تو اس میں کوئی فتنے کی شکل اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام بھی زیادہ ان کا ذکر نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے احسانات دوسرے اعتبار سے مسلمانان ہند پر ہیں، لہذا ان کے معاملے میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو مسئلہ اٹھا سب سے اہم، وہ غلام احمد قادیانی آ جہانی۔ میں آپ کو دو شعر سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس نے بھی ابتدا میں قرآن کا نام لیا اور قرآن کے نام پر بات شروع کی۔ ایک شعر ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ اور ایک شعر ہے، اے بے خبر بے خدمت قرآن کمر بے بند، جا پیش کر کے بانگ برایت فلانا مان۔ اے بے خبر انسان، اے بے خبر مسلمان، قرآن کی خدمت پر کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے پہلے کہ آوازہ لگایا جائے کہ فلاں شخص جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی موت سے پہلے پہلے جو فرصت مل رہی ہے اسے قرآن کی خدمت کے لیے لگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کہ ان کی ابتدائی جو اس شخص کی تحریریں ہیں ان کے اندر آپ کو سراغ ملتا۔ لیکن ہوا کیا، اس شخص نے وہ گمراہی پیدا کی جب لوگوں کی ایک عقیدت اس کی طرف ہوئی، ایک رجوع ہو گیا، اس سے جو دماغ کے اندر خناس جو ہے پیدا ہونا شروع ہوا اور شیطان نے جو ہے وہ سب باغ دکھانے شروع کیے، تو کہیں مجدد کا دعویٰ، اس سے آگے بڑھ کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اس سے آگے ہو کر نہ معلوم کیا کیا دعوے ہیں۔ وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے میثاق میں بھی بہت طویل کئی قسطوں میں مضمون آ چکا ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر، کہ ان کی تو چیزیں پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان لکھ رہا ہے، اور پھر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے، وہ کوئی شخص جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا وہ جج رہا ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ نوبل پرائز ونر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے پھندے کے اندر گرفتار ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا سبب کیا ہے آگے چل کر، اس کا بھی ایک ڈائلیما ہے یہ، جس کا کہ حل ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ دوسرا بڑا چرکا مسلمانوں کو لگا کہ یہ بھی ایک دعوت قرآن کی حیثیت سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر یہ کہ اس تیسرے دور میں غلام احمد پرویز نے جو گمراہی پھیلائی، اب وہ تو ٹکرالوی ہو یا غلام احمد پرویز ہو یا منکرین سنت کے جو مختلف شیڈز ہیں، اگر ان کا تو سارا کا سارا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن کا نام ہے، قرآنی ربوبیت اور قرآن کا ہی سارا معاملہ جس کے وہ علم بردار ہے، تو یہ جو پے بپے چرکے لگے علماء کو، اس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، دودھ سے جلا ہو تو وہ چھاچ کو پھونک کر پیتا ہے اور سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے، یہ ہے اصل میں سبب کہ جس کی وجہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ہمارے جو ثقہ دینی حلقے ہیں، علماء کے حلقے، ان میں جو علماء حق ہیں وہ بھی بہت ہی متردد ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر قرآن کا نام لے کر کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے آیات بھی آپ کو پڑھ کر سنائی آج، جن میں سے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آیت جو ہے اس کے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ یضلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِي بِهِ کثیرًا، اس قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور قرآن ہی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں فیصلہ کن چیز ہوتی ہے انسان کے اپنی باطنی کیفیت، اگر اس میں عجب ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، استکبار ہے، کچھ بننے کی آرزو ہے، کچھ اپنی بڑائی کا اظہار ہے، تو آج نہیں تو کل وہ قرآن مجید سے ہی، چاہے وہ صبح و شام اس کا اعتنا ہو اور قرآن و مجید سے تعلق ہو، وہ خود فتنے میں مبتلا ہوگا اور جتنوں کو بھی وہ کر سکے گا کر لے، لیکن اگر طبیعت میں اس کے توازو ہے، طبیعت میں اس کے خلوص اور اخلاص کا معاملہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بات اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہے تو صرف اس کی توفیق سے میں کر پایا ہوں، اس میں میرے کسی ذاتی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے، اگر یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ قرآن مجید اپنی ہدایت جو ہے اس کے اوپر روشن کرتا چلا جائے۔ اب اس میں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے۔ میتھڈالوجی یہ ہے ان تمام گمراہ فرقوں کی اور تحریکوں کی، اور یہ بہت مشترک وصف ہے، اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر آج پوری طرح اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں۔ میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ مسئلے کو پکڑ کر جو امت میں متفق علیہ رہا ہو، مجمع علیہ رہا ہو، تمام علماء، تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام ائمہ فقہا، وہ سب اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس ایک مسئلے کو اٹھا کر اور کچھ لوگوں کو اس مغالطے میں مبتلا کر دیجئے کہ یہ بات غلط، اس ایک شکار سے، ایک تیر سے کتنے شکار ہو گئے۔ اگر آپ نے اس متفق علیہ چیز کے بارے میں لوگوں کو بدزن کر دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اس عقیدت مند کے ذل میں یہ بات ڈال دی کہ سارے مفسرین قودن تھے، سارے محدثین جو ہیں بے علم تھے، سارے ائمہ جو ہیں ہمارے ان کو عقل نہیں تھی، کہ یہ بات جو ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص، اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یا تو بے لنگر کا جہاز، وہ لہروں کی رحم و کرم پر ہے، لہر جدھر لے گا، یا کٹی ہوئی پتنگ، ڈور کٹ گئی ہے، اب وہ پتنگ جو ہے وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہے جدھر لے جائے، اسلاف سے بدزنی پیدا ہوئی نہیں اور پھر یہ ہے کہ اب وہ بے لنگر کے جہاز ہے، وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے جدھر چاہو لیتا، اس لیے کہ ان کے دل پر تو عظمت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بات کس کی سمجھ میں آئی جو امام ابو حنیفہ کے پلے نہیں پڑی، خلفائے اربعہ کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات جو ہے کس نے سمجھی ہے، تو معلوم ہوا کہ ان سب کا امام اور امام مطلق اور مجتہد مطلق تو پھر یہی شخص ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ بات مان لے تو اب وہ جو چاہے جو ہے زہر گھول دے، جو ٹونکی چاہے کڑوی گولی آپ کے حلق سے اتروا دے، یہ ہے مشترک طریقے کا۔
اور اس میں دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ذریعہ بن جاتی ہے عموماً وہ لوگ جو خود دین کے طالب علم ہوتے نہیں، اب وہ اپنی جگہ پر سائنس میں چاہے کچھ بھی ہو لیکن دین سے ان کا شغف کیا ہے؟ ایک شخص پی ایچ ڈی ہے، ایک شخص کو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے سائنس میں، ایک شخص نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے کچھ اور بڑی ڈگری لیے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے ایک بزرگ ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، لکھے پڑھے جاہل یا لکھے پڑھے ان پڑھ، وہ دین کے اعتبار سے تو ان پڑھ ہے، انہیں تو قرآن نازلہ پڑھنا نہیں آتا صحیح۔ وہ لوگ جو ہے در حقیقت ایسے لوگوں کے پھندے میں پھنس کر، تو اگرچہ وہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑے معقول لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں ان کا لوہا مانا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ان کا اپنا براہ راست دین کا مطالعہ نہیں ہوتا، لہذا اس شخص کو جس کو انہوں نے مان لیا کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کی سمجھ میں آئی، تو وہ شخص جو ہے پھر جدھر چاہے لے جائے، پھر اندھے بہرے ہو کر لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سر سید احمد خان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کی ذات سے کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی ایسی چیز شروع نہیں، وہ تو ایک سوشل ریفارمر اور ایک نیشنل لیڈر تھے، انہوں نے خدمت کی ہے قوم کی اور بہت بڑی خدمت کی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ غلام احمد قادیانی نے کیا کیا، ایک مسئلہ، حضرت مسیح کا اٹھایا جانا زندہ اور حضرت مسیح کا دوبارہ نازل ہونا بجن سے ہی بین ہی بنفس سے ہی شریف انہی حضرت مسیح ابن مریم کا، یہ وہ چیز ہے کہ جو متفق علیہ عقیدہ ہے امت کا، سل سے لے کر خلف تک احادیث صریحہ اس کے لیے موجود، بڑے بڑے مفسرین کہ جن کے علم کو فضل کو آج کا کوئی شخص جو ہے وہ دس مرتبہ جی کر جو ہے مر کر دوبارہ پیدا ہو جائے تو نہیں پہنچ سکتا، وہ سب اس کو مانتے ہیں، محدثین مانتے ہیں، وہ کہا مانتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مسئلہ، چونکہ ذرا یہ دور ایسا تھا سائنٹیفک ریشنلزم کا، سائنس بھی وہ تھی ابھی کہ جو ابھی نیوٹونین دور میں تھی، ابھی آئنسٹائن کا دور شروع نہیں ہوا تھا، لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ذرا عجیب سی تھی کہ کیسے آسمان پر زندہ انسان اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے پھر وہ آ جائے گا، لہذا اس مسئلے کو لے کر ہوا دی اور یہ معاملہ جو ہے اس کے ذریعے سے سلف سے کاٹ لیا۔ جب وہ لنگر کٹ گیا، ڈور کٹ گئی، اب وہ رحم و کرم پر ہے، جدھر چاہو لے جاؤ، جو چاہو ان سے منوا لو، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر تو عالم دی۔ اسی طریقے سے غلام احمد پرویز نے کیا، لونڈی غلاموں کا مسئلہ اٹھا لیا، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ اٹھا لیا۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہماری تمام فقہوں میں متفق علیہ، جو لوگ ذرا بھی الف بیٹے جانتے ہیں قانون شریعت کی، وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں، دلائل کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پڑھے لکھے ان پڑھ، یہ تو گویا کہ بڑی ایک کھلی چراہ گاہ ہے کہ جس کے اندر ایسا میدان موجود ہے کہ ایک انسان اپنے وہ انشا پردازی کے ذریعے سے اور اپنے وہ خاص اسلوب نگارش کے ذریعے سے یہ دو چار مسئلے ہیں، قتل مرتد کا مسئلہ اور یہ لونڈی غلاموں کا مسئلہ اور تیسرے یہ یتیم پوتے کی فراست کا مسئلہ، تینوں مسائل جو ہے فقہ سے متعلق، ان فقہی مسائل کو اٹھایا، اس کے اوپر دھواں دار کتابیں لکھ دی، جو لوگ قائل ہو گئے اس کے ان کے نزدیک کیا اثر پڑا کہ ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا، ہمارے ائمہ، وہ سب کے سب تو بالکل ہی کم سے کم لفظ جو ہوگا بڑے بھولے بھالے تھے، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں، یہ بات تو کھلی ہے تو اس شخص سے کھلی۔ یہ ہے اصل میں وہ میتھڈالوجی جس سے کہ یہ دعوتیں جو ہیں جو قرآن کے نام پر اٹھتے، انہوں نے انتہائی منفی انداز اختیار کیا اور اسلاف سے بدن کر کے پھر یہ کہ اس کٹی ہوئی پتنگ کی طریقے سے لے کر چلے گئے، جدھر بھی لے کر چلے۔ میرے لیے اس معاملے میں بہت بڑی تشویش والی بات ہو گئی تھی کہ ایک بزرگ جن سے میرا بھی بڑا رابطہ رہا اور میں نے بہرحال ان کی بھی خدمت کی ہے اور ان کے فکر کی بھی، ان کی کتابوں کو شائع بھی کیا ہے، میرا ماتھا ٹنکا جب رجم کے معاملے میں آ کر ان بزرگ نے بھی وہی کام، ساری عمر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں بتا کر، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ رجم کے بارے میں رائے دے دی کہ یہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی حد جو ہے اسلام میں علیحدہ نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ کے لیے بھی وہ 100 کوڑے ہیں جو قرآن میں آئے۔ رجم کا معاملہ تو کوئی بہت ہی گنڈا ہو جائے، بدماش ہو جائے، جو معلوم ہے کہ جو سانڈ بنا پھرتا ہو معاشرے میں اور پکڑ میں نہ آ رہا ہو، بس وہ کبھی پکڑ میں آ جائے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، ورنہ عام نہیں ہے یہ، عام شادی شدہ، عام غیر شادی شدہ کی صدا وہی ہے جو قرآن میں۔ اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ابھی وہ زندہ ہے اور انہیں توفیق دے کہ وہ رجوع کریں اس سے اور توبہ کریں, اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت دے. انہوں نے جب آدمی کے سر پر ایک فلسفہ سوار ہو جاتا ہے تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کی توبہ کے بارے میں حضور کی روایت موجود ہے کہ اس شخص نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے. ان کے لیے لفظ استعمال کر دیا بد خصلت غنڈہ, اور یہ تفسیر میں استعمال کر, اور یہی اسی کی وجہ سے ہماری جو شریعت کورٹ تھی وہ متاثر ہوئی اور اس سے بھی وہ فیصلہ دے دیا تھا کہ رجم جو ہے حد نہیں ہے اسلامی شریعت کے اندر. وہ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بھی محنت ہوئی اور جنہوں نے بھی کوشش کی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف اپیل میں گئی, اپنی ہی شریعت کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ نے اس نے اپیل کی, اور شاید یا تو یہ کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا یا یہ کہ سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے شریعت بینچ کے پاس بھیجا, مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ رجم جو ہے وہ ایک حد ہے, معین حد, اور شادی شدہ زانی پر جب کہ وہ جنا کا جرم ثابت ہو جائے یا وہ اقرار کر لے, اقرار کرنے کے بعد تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں, اور جتنے بھی رجم ہوئے وہ اقرار کی بنیاد پر ہوئے, تو پھر یہ ہے کہ شادی شدہ اگر ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گمراہی بڑے پیمانے پر تو نہیں آئی. اگر خدا نہ خواستہ شریعت کورٹ کا وہ فیصلہ برقرار رہتا تو نہ معلوم, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تو پھر مستقل لٹریچر کا جز بنتے ہیں, وہ نظائر بنتے ہیں, ان کو کوٹ کیا جاتا ہے, ان سے سند پکڑی جاتی ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑی گمراہی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس سے تو بچا لیا کہ بارہ سپریم کورٹ میں یا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ ریفر کیے جانے پر اسی عدالت نے رجوع کر لیا اور یہ مان لیا گیا کہ رجم جو ہے وہ حد ہے ریگولر اسلامی شریعت کی. لیکن یہ کہ وہ ایک حلقہ تو ہے ان کا, ان کے کچھ ہیں معتقدین جو انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے, انہی کے کانوں سے سنیں گے. ان کے ایک شاگرد نوجوان ایسے نکلے, انہوں نے تو اس کے اوپر جو عدل کی ہے آگے بڑھ کر, انہوں نے اس غامدی خاتون کو, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ ہائے اپنے اوپر لی ہوگی ان با عفت اور ان با عصمت خواتین کے بارے میں کہ جنہوں نے ان کے بارے میں یہ لکھ دیا, وہ خاتون غامدی خاتون جو چل کر آئی خود حضور کے پاس کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا رجم ہے, مجھے پاک کر دی, میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی سزا مجھے آخرت میں ملے, مجھے یہاں پاک کر دی. حضور نے ہر طرح انہیں ٹالا, کیا کر رہی ہو, پاگل تو نہیں ہو گئی ہو, کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو اس جنا سے حمل دی. تو پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر حمل ہے تو تمہارا تو قصور ہے, اس ننی جان کا کیا قصور ہے جو تمہاری پیٹ میں, وہ تو بے قصور ہے, جاؤ فضے حمل کے بعد آنا. وہ اللہ کی بندی پھر آئی. آپ سوچئے رجم کی سزا سے زیادہ واقعتا سخت سزا اور کوئی نہیں, پتھر مار مار کر ہلاک کرنا, لیکن وہ اللہ کی بندی پھر چل کر آ رہی. حضور ولادت ہو گئی ہے, اب مجھے پاک کر. حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس کا وجود تیرے ہی وجود کے ساتھ, یہ زندہ کیسے رہے گا, جاؤ اس کو دودھ پلاؤ. وہ پھر اللہ کی بندی گئی ہے, جب آئی ہے دوبارہ تو بچہ گود میں ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. حضور دیکھیے یہ اب اپنی غذا حاصل کرنے کے قابل ہو گیا, مجھے پاک کر. پھر اللہ کے رسول نے, میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا پتھر اپنے جگر پر رکھا ہوگا محمد رسول اللہ نے, کہ اس خاتون کو رجم کروایا. اس خاتون کے بارے میں ایک نوخیز قسم کے یہاں پر ان کے شاگرد ایسے اٹھے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے وہ چکلا چلاتی. یہ ہے وہ فتنے کے جو اسی انداز میں اس دور میں خود آپ کے شہر لاہور میں اٹھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس وقت فرقہ واریت کا جو تفریق ہے وہ بھی مجھے سب سے زیادہ اہل سنت میں اس وقت لاہور اس کا گھر بنا نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ ایک نیا فتنہ جو ہے رجم کے حوالے سے, اور وہ جو شاگرد رشید ہیں ان کے, انہوں نے اس سے دو تین سال پہلے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. وہ خود بھی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک سب سے بالا تر سمجھتے ہیں. ابھی عمر ان کی ہے غالباً 30-32 برس, لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ لکھا تھا میراث فی القرآن, قانون وراثت کے بارے میں, کہ یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا آج تک, یہ تو میں بتا رہا ہوں, اور کلالہ کے تو معنی کسی نے نہیں سمجھا آج تک. وہ کلالہ کا قانون جو سورہ نساء میں آیا, جس کے بارے میں سورہ نساء کے آخر میں مزید ایک توضیحی آیت آئی کہ ہم نے مزید وضاحت کر دی ہے, انت ذلو مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ, لیکن ان کا کہنا یہ کہ اس کے باوجود امت جو ہے 1400 برس تک گمراہ رہی, کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کلالہ کیا, وہ میں بتا رہا ہوں. یہ ہے وہ کڑوا کریلا اور نیم کڑھا, وہ نوجوان اور وہ اب شامل ہو گئے ان کے ساتھ اس رجم کے معاملے میں تو یہ ایک فتنہ ہے کہ جو اس وقت ہماری شہر لاہور کے اندر جڑ پکڑ رہا ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے عالم دین سے یہ کہا تھا کہ عموماً ہوتا یہ ہے ایک فتنہ جب اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی, جب وہ پوری طرح جڑے زمین میں اتار لیتا ہے, اس کی شاخیں جو ہے پھیل جاتی ہیں, تب آپ لوگ آتے ہیں اپنی کلہاڑیاں لے کر اپنے پیشے لے کر, تو اس کے بعد کچھ پیش چلتی نہیں, اس لیے کہ وہ سلاور درخت بن چکا, اس کی جڑیں دور دور تک جا چکی. تو میں نے اسی لیے یہ سمجھا ہے کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ حضرات کو بتا دوں, کیونکہ یہ کام بھی قرآن کے نام پر ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی جو سارا کچھ ہے شور ہنگامہ وہ قرآن کے حوالے سے. تو یہ ایک تازہ ترین مثال آ گئی ہے, اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, چلیے ایک مسئلہ ہے. تو میں نے عرض کیا نا, ایک ہی مسئلہ تھا غلام احمد قادیانی کا, باقی اور معاملات میں اور کون سی چیزیں ان کی جو ہمارے سے مختلف ہو, وہ تو ہم نے طے کیا ہے کہ وہ اصطلاحات استعمال نہ کرے, ورنہ وہ نماز مسجد روزہ اور کن چیزوں میں اصطلاح ہے. وہ ایک مسئلہ جو تھا اسی سے انہوں نے کھینچا, اور کھینچ کر پھر اس حرف کے اندر جو ہے وہ نبوت بھی اتروا لی, اور وہ اپنے آپ کو مسیح مسیح بھی بنا لیا, مسیح معود بھی بنا لیا, سب کچھ بنا لیا. تو اصل میں تو فتنہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مسئلے سے شروع ہوتا ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ کیونکہ میرا بھی ایک تعلق رہا ہے الحمدللہ, جیسے ہی اس کتاب میں وہ رجم کی بحث آئی تھی میں نے طے کر لیا تھا میں اس کو دوبارہ شائع نہیں کروں گا, میں ہی شائع کر رہا تھا, اس کے بعد میں نے اسے شائع نہیں کیا, اس لیے کہ میرا تعلق جو ہے وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلاف کے ساتھ, سر میں تو عالم دین ہونے کا بھی مدعی نہیں, لیکن مجتہد مطلق ہونے کا مقام اس دور میں جو ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اللہ کرے کہ کسی وقت کوئی ایسی عظیم شخصیت جو ہے ابھر کر سامنے آ جائے جس کے تقویٰ, تدین, دینداری, خلوص, للہیت, اس پر امت کے ایک بہت بڑے حصے کو اعتماد ہو جائے, تو شاید وہ کسی معاملے میں اجتہاد جو ہے وہ مطلق بھی کر لے. میں یہ نہیں کہتا کہ دروازہ مستقل طور پہ بند ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جس نوعیت کے ہم لوگ آج کل ہیں, جو ہماری سیرتوں اور کردار کے معیارات ہیں, ان کے اعتبار سے کوئی شخص مستحد مطلق بن کر کھڑا ہو جائے, اور سارے ائمہ دین اور خلفائے اربعہ اور ائمہ اربعہ, نہ صرف ائمہ اربعہ, یہ رجم کا معاملہ تو وہ ہے کہ سوائے خوارج کے اور کچھ معتزلہ کے کسی نے اختلاف نہیں, یہ صرف اہل سنت کا نہیں, اس میں تو اہل تشیع ہے, اہل تشیع کی ساری شاخیں زیدیہ ہوں جو بھی ہوں اس کے اندر شامل ہیں, پھر ظاہریہ, یہ اہل حدیث کے جتنے مختلف شیخ ہیں, امام ابن حزم ظاہری کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں متفق ہیں, ائمہ اربعہ اس میں متفق ہیں. ایک ایسی متفق علیہ چیز کے بارے میں ایک بات کہہ دینا, یہ ہوتا ہے اصل میں کسی فتنے کا آغاز. ان بزرگ کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے کا آغاز ہے, وہ عمر کی اس سٹیج پر ہے کہ آج نہیں کل یہ جو بھی ہے ان کی زندگی کا تو اب زیادہ مرحلہ نہیں ہے, جو بھی تبھی عمر ہے اس کو پہنچ چکے. حسرت ہوتی ہے کہ عمر کے آخری دور میں کوئی شخص ایسی کمائی لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو, ان کے لیے تو معاملہ جو ہے وہ حسرت ناک ہے, افسوس ناک. لیکن وہ نوجوان جو ہے ان کا جو اٹھان ہے کہ وہ آج تو رجم میں ان کے ہم نوا ہوئے وکیل بنے ہیں, اس سے پہلے وہ میراث کے قانون میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی سمجھا ہی نہیں, یہ چیز جو ہے یقیناً ایک پوٹینشیل فتنہ ہے, یہ یقیناً اس کے اندر وہ امکانات موجود ہیں کہ جو کسی فتنے کو جنم دیا کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ہی ایک ضمنی بات. اب آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ڈائلیما کا حل کیا ہے. وہ ڈائلیما کہ ایک طرف قرآن سے, حدیث سے, سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام تو اسی قرآن کے ذریعے ہوگا, حضور نے کیا قرآن کے ذریعے کیا, اب اگر کرنا کوئی چاہے گا تو قرآن کے سوا کوئی چارہ کا. پانچوں محاذوں پر ثابت کر چکا کہ تلوار ایک ہی ہے جو کارگر ہے اور وہ قرآن کی. ہمارے دو بڑے بڑے اکابر علامہ اقبال اور ادھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, وہ اسی کے مؤید ہیں, اسی کے ایڈوکیٹ ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے کام کرو. دوسری طرف یہ کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں کا یہ حشر ہے, اور اسی وجہ سے علماء کرام کے اندر سوء ظن ہے, ایک عمومی بدظنی ہے, اندیشہ ہے, خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پھر کوئی اور جو ہے ہم بجائے سترس ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فتنہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے. اس لیے اس وقت سے میرے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو گئی ہے علماء کے اس موقف کے لیے. لیکن یہ کہ حل کیا ہے, اس حل کے ضمن میں بھی میں آج ایک پانچ نکاتی پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پانچ ہی باتیں پہلے تھیں, پانچ ہی حقوق قرآن مجید کے, وہ میرا کتاب کا ہے, پانچ محاذ میں نے آپ کو گنوائے تھے جن پر ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے, اور پانچ ہی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کا حل ہے. پہلا کام یہ ہے, یعنی اس کو میں اس انداز سے رکھ رہا ہوں کہ کام تو لازماً قرآن کے حوالے سے کرنا ہوگا, فتنے سے بچنے کے لیے پانچ اقدامات کرنے ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ کسی طرح بھی اسلاف کے ساتھ تعلق جو ہے دل کا، محبت کا، احترام کا، عقیدت کا، وہ کٹنے نہ پائے. اس حد تک انسان اس کی پیروی کرے کہ اول تو یہ کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں اگر کوئی چیز ایسی نظر آ بھی جائے کہ جو ہمارے لیے بظاہر قابل اعتراض ہو تو اول تو ہم تعویل کریں، اگر ہو سکتی ہو تعویل، جو اچھی سے اچھی تعویل ہو وہ ممکن کرے. اگر یہ نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کی کتاب میں کسی اور نے شامل کر دیا ہوگا، اس لیے کہ یہ تاریخی طور پر ثابت ہے. یہ بات میں آپ کو دعوت دوں گا، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی وہ کتاب، ایک وہ کتاب جو تاریخ تصوف، وہ تو فرقہ واریت کی نظر ہو گئی مین کتاب کو، لیکن اس کا ایک باب وہ تھا جو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی شائع نہیں کر سکتا تھا، اس کے شائع کرنے کی ہمت اللہ نے مجھے دی تھی. وہ ایک باب جو تھا اس کا عنوان ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی رجحانات کی آمیزش، نظریات کی آمیزش. اس میں انہوں نے سینکڑوں مثالیں جمع کر دی کہ کتابوں میں جو باطل پرست لوگ تھے، خاص طور پر باطنی لوگ جو تھے، غالی قسم کے شیعہ جو لوگ تھے، انہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ جو تدسیس ہے، تحریف ہے. یہاں تک کہ انہوں نے واقعات نقل کیے ہیں کہ کسی بڑے عالم دین کی زندگی ہی میں اس کی کتاب میں تحریف ہو گئی. وہ کہیں گیا کسی جگہ، اس نے دیکھا اس کی کتاب کا درس ہو رہا ہے، اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو اس کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کتاب آپ کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا. تو یہ تدسیس ہوئی ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ تدسیس ہوگی، باقی یہ کسی وجہ سے ان کی توہین کرنا، ان سے اپنی دلی محبت کو کم کر لینا، یہ اصل میں بہت بڑا فتنہ ہے. میں تو اس کو بیان کر چکا ہوں کہ اپنے اسلاف سے منقطع ہو کر انسان جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز یا کٹی ڈور کی پتنگ بن کر رہ جاتا ہے اس کے سوا کچھ. اس کے لیے قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب تمثیل آئی ہے کہ خر من السماء فتقطف الطير وتاوي به الريح في مكان صحيح، جیسے کوئی شخص بلندی سے گر گیا ہو اور اب یا تو اسے جو پرندے ہیں شکاری پرندے وہ اس کو نوچ لے، اٹک کر لے جائے، اور یا یہ کہ ہوا جو ہے اس کے رحم کرم پر ہے کہ وہ جس کھائی میں جائے لے جا کر اس کو ڈال دے. یہ معاملہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جن کا اسلاف کے ساتھ تعلق جو ہے محبت، ادب، تعظیم کا کمزور پڑ جاتا. اس کو ہمیشہ ایک کرائیٹیرین کی حیثیت سے رکھیے، جو شخص بھی ہو اس کو پرکھنے کا ایک اصول یہ بھی بنا لیجیے کہ اس کے قریب بیٹھنے سے، اس کی باتیں پڑھنے سے، اس کی باتیں سننے سے آیا اسلاف سے سوئے زن اور بدزنی پیدا ہوتی ہے، یا یہ کہ اس کے اندر حسن زن اور محبت کا معاملہ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی گویا کہ ایک بہت اہم پہچان ہوگی کہ کوئی کام جو قرآن کے نام پر اٹھا ہے آیا وہ صحیح رخ پر جا رہا ہے یا غلط رخ پر. دوسری بات، تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان ہمیں ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا. تقلید جامد سے میری مراد کیا ہے کہ بس ایک فقہ کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، اور اتنا الرجک ہو جائے انسان کہ اس طرح کی بات کسی اور کی آئی تو انسان یہ سمجھے یہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں، من دیگرم تو دیگری. یہ ہے در حقیقت عوام کا معاملہ جو ہے. پھر میں کہوں گا وہ اگر ایک فقہ کی تقلید کرے قطعاً کوئی حرج نہیں، وہ اپنے علماء سے جا کے فتویٰ پوچھیں گے، وہ کیسے معلوم کریں گے، انہیں کیا پتا کہ امام مالک کی دلیل کیا ہے اور امام شافعی کی دلیل کیا ہے اور امام ابن حنبل کی دلیل کیا ہے، انہیں کیا معلوم. لہذا ان کے لیے جیسے کہ ایمان کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ صاحب یقین کی صحبت سے عوام کو ایمان ملے گا، اسی طریقے سے عوام اگر تقلید کرتے ہیں کسی ایک فقہ پر کاربند ہوتے تو قطعاً غلط نہیں. لیکن یہ کہ دین کے خادم جو بھی اس دین کے میدان میں آ گئے ہوں ان کو یقیناً اس تقلید جامع سے تو نکلنا پڑے گا. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا کامن ہیریٹیج ہے، یہ ہمارا ایک مشترکہ اثاثہ ہے، ہماری وراثت ہے، تراث علمی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب چار ائمہ کو تو ہم مانتے ہیں، ائمہ اہل سنت، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. تو کم سے کم ان پانچ تک تو اپنے دائرے کو ذہناً اور قلباً وسیع کیا جائے. تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ایسا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں یہ سخت حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی عمر کے 30 سال ضائع کر دی. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، آپ نے تو سب لکھنے پڑھنے میں دین کی تدریس، تصنیف، تعلیف، تعلیم اسی میں صرف کیا ہے، ضائع کر دی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں اس میں لگاتا رہا کہ فقہ حنفی کے مسائل کو بقیہ دوسری فقہوں کے اوپر ثابت کروں کہ وہ اس سے زیادہ صحیح ہیں اور وہی صحیح ہیں اور انہیں کے حق میں دلائل لاؤں، حالانکہ یہ چیز اللہ کے ہاں پوچھی نہیں جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ بات جو ہم کہہ سکتے ہیں اس قدر وہ سونے کے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ موتی ہوں اور اس سے بھی کوئی قیمتی چیز ہو اس میں تولے جانے والی بات ہے کہ سب سے زیادہ بڑی سے بڑی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ثواب ہے محتمل الخطا یہ درست ہے اس میں غلط ہونے کا بھی امکان ہے اور امام شافعی کا قول خطا ہے محتمل الثواب کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے اب باقی یہ کہ آخرت میں تو یہ پوچھ گچھ ہوگی نہیں فتنے کوئی اور ہے جو پھیل رہے ہیں اور ہم ان کاموں کے اندر اپنی پوری توانائی لگائے یہ وہ چیز ہے کہ جسے آج ضرورت ہے کہ خاص طور پر یہ دو اقوال حضرت شیخ الہند کا قول اور یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کا قول یہ کم سے کم دیوبند کے حلقے میں آپ جتنا پہنچا سکے پہنچائیں تاکہ جو ان کے متوسلین ہیں جو ان کے عقیدت مند ہیں کم سے کم ان کی تو آنکھیں کھلیں کہ ہمارے اسلاف اپنے عمر کے آخری اسٹیج پر پہنچ کر اس لیے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ علمی اعتبار سے انور شاہ کاشمیری کا پایا بہت بلند انہیں بحثی وقت کہا گیا ہے محدث ہونے کے اعتبار سے فقی ہونے کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور کی شخصیت ہی نہیں ہے وہ تو پرانے دور کی شخصیتوں کے ساتھ تولے جانے والے انسان ہیں لیکن انہوں نے اپنی اس آخری دور میں یہ بات کہی ہے تو کاش کہ ان کے متوسلین تو کم سے کم سوچیں غور کریں یہ تو نہ سوچیں خدا نہ خواستہ کہ کہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا اگر یہ بات ہے تو پھر تو بڑی ہی افسوسناک بات ہے لیکن یہ کہ گواہی بھی دینے والے کون ہیں ان کے حلقے کی ایک شخصیت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ کتاب کا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کو پڑھیے تو ایک راستہ ہمیں نکالنا ہوگا میں نے اس کے لیے ایک نئی اصطلاح وضع کی میں ذرا ہمت کر رہا ہوں اپنی نصاب سے بڑھ کر لیکن بات سمجھانے کے لیے نئی اصطلاحات وضع کرنی پڑتی ہیں وہ اصطلاح یہ ہے کہ نیم مقلد میں کہتا ہوں میں نیم مقلد ہوں پانچ کا ایک کا نہیں چاروں ائمہ جو ہے ہمارے جو کہ ائمہ ہیں اہل سنت کے متفق علیہ اور پانچویں امام بخاری جن کی کتاب کو سب مانتے ہیں اصح الکتب عبادہ کتاب میں ان پانچ کے دائرے سے باہر نکلنے کو تو سمجھتا ہوں ویسے تو یہ کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بڑی عظیم شخصیت کبھی اگر آ گئی جس کے تقویٰ تدین جس کے دین کے فہم اور پھر خلوص اور اخلاص پر امت کا اجماع ہو جائے بڑے حصے کا تو وہ اگر کوئی نئی بات کہہ سکے تو کہہ دے اس دور میں تو میرے نزدیک اگر ہم جیسے چھٹ بھیا اس طرح کی حرکت کریں گے تو وہ دین کے خلاف بغاوت اور ایک بہت بڑے فتنے کا آغاز ہو جائے لہذا رہو اس دائرے کے اندر لیکن یہ نہیں کہ بس ایک ہی کے عوام کا معاملہ اور ہے وہ اپنے ہی علماء سے فتویٰ لے اس پر عمل کرے یہی میں نے تنظیم اسلامی کے اندر معاملہ طے کیا ہے کہ میں قطعاً دخل نہیں دیتا جو آپ کا مسلک اس کے مطابق عمل کرے میں اپنی رائے بھی حتی الامکان ظاہر کرنے سے گریز کرتا ہوں اس لیے کہ باہر لیکن یہ کہ میرا ایک مزاج ہے میں اسے چھپانا نہیں چاہتا میں مقلد محض نہیں ہوں میں نیم مقلد ہوں کہ ان پانچ کا مقلد ہوں ان کے دائرے سے باہر جانے کو غلط سمجھتا ہوں البتہ یہ کہ یہ ہمارا مشترک متاع ہے اس کے اندر ہماری یہ توجہ ہے کہ ہم اس میں جس کی رائے کو سمجھے کہ جو زیادہ قرین ثواب نظر آئے اس کو اختیار کریں تیسری بات جو ہے اس پروگرام کی صرف وہ یہ ہے قرآن کے مفہوم اور معنی کو بیان کرنے کے ضمن میں ایک فرق ہمیشہ پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ ایک ہے احکام دین ایک ہے حکمت دین حکمت دین کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سے جو سائنٹیفک فینومینا ہیں ان کی طرف بھی اشارے کیے گئے کوئی چیز جیولوجی کے میدان کی ہے کوئی چیز ایسٹرانومی کے میدان کی ہے کوئی چیز بایولوجی کے میدان کی ہے اب آپ کو معلوم ہے امبریولوجی قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ریفرنس آیا ہے کہ لطفہ ہوتا ہے علقہ ہوتا ہے مضغہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو اس کا تعلق ہے علم الحیوانات علم جنین کہلاتا ہے امبریولوجی تو سارے سائنٹیفک جتنے بھی ہمارے جو شعبے ہیں ان سب کے بارے میں قرآن مجید میں اشارات ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات تسلیم کر لی جائے گی کہ اگر ہمارے اسلاف نہ سمجھ پائے تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ سائنس کا ابھی معلومات کا دائرہ بہت کم تھا ابھی ان کے پاس وہ معلومات نہیں تھی اپنی ان معلومات کے مطابق انہوں نے جو کچھ سمجھا تو یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے وہ کیسے جائیں گے ون کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن اپنے دور کے تمام معلومات جتنے بھی ہیں اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا سات آسمانوں کی کوئی تعبیر انہوں نے کی ہو برجوں کے بارے میں کوئی تعبیر کی ہو یا اور یہ کل فی فلک یسبحون کی تعبیر کی ہو علاقہ کا کوئی مفہوم بیان کیا ہو اس میں تو اس بات کا امکان ہے کہ جدید معلومات سائنٹیفک روشنی جو ہے اس کی روشنی میں ہم ان کے مفہوم اگر جو ہے مبین کریں تو غلط نہیں ہوگا لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے احکام دین اس میں تو بالکل منطقی بات یہ ہے کہ اس کا سارا دار و مدار ہے حضور کے عمل سے. حضور کے عمل سے ظاہر بات ہے کہ استفادہ جو جتنا قریب تر تھا اس سے زیادہ کیا. سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے صحابہ کرام, نمبر دو تابعین, نمبر تین تبع تابعین, جو بھی جتنا دور ہو جائے گا اس کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. جو جتنا قریب تھا اس نے زیادہ دیکھا ہے. اگر اس نے حضور کو نہیں دیکھا, حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھ لیا ہے عمل کرتے ہوئے. اگر حضور کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا تو ان کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا ہے. تو یہ جو تواتر عمل ہے امت کا, یہ ہے اصل میں کہ جو سنت کو معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لہذا جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے اس میں کوئی نئی بات کہنا جو ہے یہ فتنہ ہے. یہ ہے اصل میں فساد کی جڑ. اس میں تو کوشش کرو پیچھے سے پیچھے اور پیچھے اور پیچھے یہاں تک کہ پہنچ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بمصطفیٰ اطلاع کے دی ہماؤس اگر بہون رسیدی تمام بولا. جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے, یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں تو ایک پارے کے بقدر بھی نہیں بنے گی وہ آیات کے جو احکام دین سے متعلق ہیں, جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے. ایک بٹا تیس حصہ نہیں بنے گا پورے قرآن کا. اس کا اصل میں سارا دار و مدار جو ہے وہ سنت رسول پر ہے. نماز کی آپ بتائیے کہ تاکید جو ہے نماز کی وہ کتنی مرتبہ آئی, لیکن نماز کی ہے تفصیلی کہاں قرآن مجید میں؟ سلو کما رہے تمونی اسلی. سارا معاملہ جو ہے رویت پر ہے, تم مجھے دیکھ رہے ہو میں کر رہا ہوں. لہذا جہاں تک احکام دین کا فقہ کا تعلق ہے اس میں پیچھے جائیے آگے مت جائیے. لیکن یہ کہ جہاں تک علم اور حکمت کا تعلق ہے, خاص طور پر سائنٹیفک فینومینا کا تعلق ہے, اس میں جو بھی معلومات آج حاصل ہو رہی ہیں اس کے اعتبار سے اگر آپ آگے بڑھیں تو قطر کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اصول ہے کہ اگر ان کو مد نظر رکھا جائے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں میں انہیں اصولوں پر, چاہے میں نے انہیں آج پہلی مرتبہ میں نے ڈیفائن کر رہا ہوں, معین کر رہا ہوں الفاظ کے ساتھ اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن در حقیقت میرا اس پر عمل ہے, میں اسی طریقے پر عمل پیرا ہوں. چوتھی چیز یہ کہ جو لوگ بھی دین کی کسی خدمت, اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اقامت دین کی جد و جہد, جو صرف علم پڑھنا پڑھانا اور اپنے ہم خیال کچھ لوگ چھوڑ مرنا, اسی کو نہ سمجھے اصل کارنامہ, بلکہ یہ کہ اس دور میں جبکہ زہر الفساد اس البر والبحر, بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے, اس دور میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنا. کسی کا نام اقامت دین ہے, کسی کا نام اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے. تو جو بھی دعوت یا تحریک اس مقصد سے اٹھے اسے اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے علماء کے ساتھ ربط و ضبط, اپنے وقت میں سے نکالے وقت اور ان کے پاس جائیں, دیکھیں ان کے مغالطے کیا ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط خبر انہیں پہنچا دی جاتی ہمارا کانٹیکٹ میں, اب وہ جو ہے اپنی نیک نیتی سے ہر شخص کی بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے تو درست ہو, اور اس کی بنیاد پر ایک غلط رائے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. میرے جو بیعت کے سلسلے میں جو ایک فتویٰ پہلے آیا تھا تین علماء کا, اس کو غلط قرار دیا گیا تھا جب میں نے تنظیم کے لیے بیعت کا آغاز کیا ہے, تو اس کے ضمن میں نے جب ایک عالم دین سے رجوع کیا تو آپ حیران ہوں گے, بلیو اٹ اور ناٹ والی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے تو وہ بیان دکھایا ہی نہیں, مجھے تو فلاں شخص نے ٹیلی فون پر کچھ بتایا تھا اور اس پر کہا تھا کہ اگر آپ کی بھی رائے ہو تو آپ کا بھی نام دے دوں, اور اس پر یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. لیکن جس شخص کا نام لیا گیا وہ بھی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہے, ابھرتی ہوئی شخصیت, لہذا انہوں نے سمجھا کہ اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی شخص نہیں بولے گا, لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا نام بھی دے دو. لہذا انہوں نے پھر وہ اپنا جو تردیدی بیان ہے وہ شائع کروایا کہ میرے نزدیک اس میں قطعی کوئی قباحت کی بات نہیں, اس لیے کہ میں حاضر ہو گیا ان کی خدمت. اگر میں نہ گیا ہوتا آپ سوچیے, تو وہ تو انڈے بچے دیتے ہیں, ایک بات جو ہے وہ تو بڑھتی ہے, اس کے نہ معلوم کہاں کہاں اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ رب کو ضبط کے ذریعے سے یہ مغالطے, یہ سوئے زن جو ہے ان کو اگر بالکل ختم نہیں تو کم سے کم یہ کہ بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. اور پانچویں اور آخری بات جس پر میں اس وقت اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ صرف کسی ایک اسٹریٹجی کے طور پر نہیں, صرف اس کو ایک وقتی تدبیر کے طور پر نہیں, بلکہ قلب کی گہرائیوں سے ہر وہ دعوت کے جو اقامت دین کو اپنا ہدف بنا کر کھڑی ہوئی ہو اس کے لیے لازم ہے کہ علماء حق کا کانفیڈنس حاصل کرے, پوری کوشش کرے, بھرپور کوشش کرے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اپنی جگہ پر کتنا ہی فرمے خواہ بنا سکتا ہو, وہ اس امت کے اندر کوئی مؤثر جو ہے کام نہیں کر سکے گا جب تک کہ علماء میں سے, چھوڑ دیجئے ان کو جو علماء سو ہیں, جن کو کہ اپنی گدیوں کا تو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, جنہیں یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بھیڑیں جو ہیں گلے کی جو ہے کوٹ کر کسی اور کے گلے میں شامل نہ ہو جائیں, جن کے بارے میں دل گواہی دے کہ یہ لوگ جو ہیں اس نفسانیت کی سطح سے بہت بلند ہیں. یہ حق کے ساتھ انہیں جو اندیشے لاحق ہو گئے ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اندیشے جو ہیں وہ ان کے تجربوں کی وجہ سے, تلخ تجربات جو انہیں ہوئے اس کی وجہ سے ان کو ایک الرجی ہو گئی, اندیشہ ہو گیا ہے. تو ان کا کانفیڈنس حاصل کرنے کی حد تک امکان کوشش کریں. اب آپ کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں, میں نے سن 73 میں غالباً پہلی قرآن کانفرنس کی تھی. ابھی یہ آج تو سن 84 میں میں بات کر رہا ہوں, یہ 72 یا 73 کی بات ہے, پہلی قرآن کانفرنس. اس میں کون لوگ آئے تھے؟ اس میں مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب تشریف لائے. اس میں ایک ہی وقت میں, میں نے اس وقت یاد ہوگا جو لوگ بھی اس وقت موجود تھے, میں نے کہا تھا کہ قرآن السادین نام کی ایک شے ہمارے یہاں آیا کرتی ہے, دو چیزیں, دو نہایت مسعود چیزیں جمع ہو جائیں. میں نے کہا یہاں تو قرآن السعداء ہو گیا ہے, اس اعتبار سے کہ وہاں پر تین عظیم شخصیتیں جو ہے ان کے جو جانشین ہیں وہ موجود تھے. وہاں ایک طرف مولانا عبد الرحمان صاحب تشریف فرما تھے جو مفتی محمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, دوسری طرف مولانا عبید اللہ انور صاحب تشریف فرما تھے ہماری اسٹیج پر کہ جو مولانا احمد علی رحمتہ اللہ علیہ کے جانشین, اور تیسری عظیم شخصیت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب. تو میری تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے, اور جو حضرات میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں, اس وقت بھی کیونکہ ان بزرگ سے اس وقت مجھے تعلق تھا تو انہوں نے میرے اس فعل پر یہ کہہ کر تنقید کی تھی کہ ان مولویوں کو سر پر بٹھا کے کیا لینا ہے, ان مولویوں کی تو ہمیں تردید کرنی ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا مزاج یہ کبھی نہیں رہا, میں علماء کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مؤدبانہ حاضر ہوتا ہوں, اور میں تو یہ سمجھا کرتا ہوں میرے لیے بہت بڑی چیز جو ہے میرے تحفظ کی یہ ہو گئی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, مجھے عالم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں, ورنہ یہ کہ اگر کہیں مجھے بھی کوئی غرہ علمی ہو گیا ہوتا تو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کوئی خناس میرے دماغ میں پیدا کر دیتا. میرے لیے تو سب سے بڑی ڈھال یہی ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تو امی ہوں, امی رسول کا امی امتی ہوں, کہ وہ بھی اس زمانے کے جو بھی رواج تھے اس کے مطابق ان کی تعلیم نہیں ہوئی تھی اور میری بھی کوئی تعلیم نہیں, میں تو امی ہوں. اور میں نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے, مولانا محمد مالک قادری سے پوچھئے گا جا کر, میں نے اپنی ساری کتابیں لے جا کر ان کے قدموں میں ڈال دی. میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ایسی مجھے دکھا دیں کہ جو ائمہ اربعہ اور امام بخاری, اگر تو آپ صرف سب سمجھتے ہیں کہ حنفیت ہی اسلام ہے تو میرا راستہ اور ہے, آپ کا راستہ اور ہے. کہنے نہیں, ہم تو یہ نہیں سمجھتے, جب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت ہی کے ہیں یہ تمام ائمہ تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ پانچ ائمہ کا دائرہ میں کھینچ رہا ہوں, اس سے باہر جو چیز نظر آئے مجھے بتا دیجیے, ابھی نکال دوں گا. میں نے تو اپنے اس کتاب کے بارے میں عرض کیا تھا, اور یہ کب کی بات ہے, یہ سن 70 کی بات عرض کر رہا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا مزاج کیا ہے. سن 70 میں نے یہ کتاب کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق مولانا بن نوری کی خدمت میں پیش کیا تھا, جبکہ وہ مسجد نبوی میں معتکف تھے, کہ حضرت اس کو یہاں پڑھ لیجئے, میں اسے بڑے پیمانے پر پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ارادے کو پورا کروانے والا تو اللہ ہے, لیکن یہ کہ میرا ارادہ ہے, آپ مجھے بتائیں اگر کوئی غلط ہے تو میں بھی نکال دوں. صرف ایک جملے میں انہوں نے ترمیم تجویز کی, وہ میں نے کر دی, اور میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے وہ جملہ جو ہے اور نکھر آیا, اور ابھر آیا, میرا جو مفہوم تھا اور واضح ہو گیا. لیکن یہ کہ ایک ذرا سے غلط بات کا جو اس میں احتمال پیدا ہو گیا تھا اس سے وہ پاک ہو گیا. تو میرا مزاج تو یہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ عجب اور وہ تکبر کہ میں ہی ہوں اور میں ہی سمجھا ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے. جو بھی کام کرنے کی توفیق دی اس نے دی. ابھی حال ہی میں کل جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ختم ہوا ہے, یہ بھی اس کی توفیق سے. لیکن مجھے آج صبح یہ خیال آ رہا تھا, آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں تو بات کرتا ہوں دل سے دل کو بات ہو, کھلی بات ہو. مجھے ایک امید ہوئی ہے کہ جیسے ہم نے قرآن کانفرنس کا نام شروع کیا اور وہ اتنا عام ہو گیا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم نے اگر کوئی کام شروع کیے تو اس محض پر کام جو ہے اکیڈمیز شروع ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ایک کام کو کرنے کے لیے 100 آدمی ہو, یہ کہ آپس میں کھینچ تان نہ ہو, آپس میں تصادم نہ ہو, اور زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے پر کام کرنے والے سینکڑوں ادارے بن جائیں, کوئی اس میں حرج نہیں. اسی طریقے سے یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے دورہ ترجمہ قرآن اس تراویح کی نماز کے ساتھ, کہ جب ایک شخص سے کھڑے ہو کر سننا تو ہے ہی ہے, لیکن اگر یہ کہ ذرا وہ وقت لگا کر اسی وقت اسے ترجمہ سنا دیا جائے, تو چاہے وہ عالم نہ ہو, عربی نہ جانتا ہو, کم سے کم 25% کو قرآن کا وہ سمجھ لے گا سنتے ہوئے، جاہل سے جاہل انسان بھی، اس لیے کہ الفاظ کی ایسوسیشن قائم ہو جائے گی مفہوم کے ساتھ، اور اس کو جب سنے گا تو مفہوم ادھر آ جائے گا. تو 25% بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ لے تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی اس کی توفیق دے. اور جیسا کہ رات ہمارے بعض دوستوں نے اپنے بعض تجربات بیان کیے کہ جتنا یہ کٹھن نظر آ رہا تھا اتنا کٹھن ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں جو سینکڑوں لوگ آ رہے تھے، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دفتری کام پورے کیے، جنہوں نے اپنی کاروباری مصروفیت کو بھی جو کا تو برقرار رکھا ہے. صبح کا وقت مل گیا سو لیے، دوپہر کا کچھ وقت مل گیا شام کو ہو گیا سو لیے، لیکن یہ کہ رات کا 4.5 گھنٹے کا وہ معاملہ جو ہے، اور الحمدللہ یہ نہیں ہوا ہے کہ پہلے دن جوش میں لوگ آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، مسلسل حاضری پڑی. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کرے کہ اس کی طرف توجہ ہو جائے لوگوں کی اور وہ اس کو بھی شروع کر لیں، تو یہ میرے نزدیک خاص طور پر وہ جاہلیت قدیمہ جو ہے وہ مشرکانہ اور ہاں ان کی جڑیں تو کٹتی چلی جائیں، یہ شفاعت باطلہ کے عقائد جو بیٹھے ہوئے ذہنوں میں وہ کٹتے چلے جائیں، اور ہم کا تمہار جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. محض ترجمہ، اور ترجمہ بھی اگر 25% بھی قرآن کا ترجمہ کسی شخص نے اس وقت جو ہے وہ سمجھتے ہوئے تراویح کی نماز ادا کی ہو، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ قلع قبا ہوتا چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا فرمائے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اب تک خیر کی توفیق بخشی ہے وہ اسے شرف قبول بھی عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی ہمت دے کہ وہ اس میدان میں اگر میرے ساتھ آ کر جڑ کر، میرے ساتھ مل کر، میرے دست و بازو بن کر یہ کام کرنا چاہے سراخوں پر، نہیں تو اپنی اپنی جگہ پر کوئی کام کرے. میں اجارہ دار نہیں ہوں، میرا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، نہ کسی اور کا کوئی ٹھیکہ ہے نہ میرا ٹھیکہ ہے. جس کو بھی اللہ توفیق دے، جو بھی اس میدان میں آئے، اپنا تن من دھن لگائے، اپنی زندگی، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں صرف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مسائل کو بھی سر سے قبول عطا فرمائے. اور اگر ہمارے درمیان خلوص ہوا تو آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے. واللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجھے کسی کے بارے میں کوئی اندیشے ہوں، کسی کو میرے بارے میں کوئی خدشات ہو، تو ٹھیک ہے، اگر ہم جڑ نہیں سکتے اپنی اپنی جگہ پر کام کریں گے، تو اگر خلوص ہوگا تو آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.